قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. درود بجانب محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
زين محترم، سب سے پہلے قرآن مطالعہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم دین کے بارے میں غور و فکر کام انجام دیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. روایات کے اندر ذکر ہوا کہ پروردگار عالم اپنے جس بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے اس بندے کو دین کے بارے میں غور و فکر کی توفیق عنایت فرماتا ہے. اس اعتبار سے پروردگار عالم کی عظیم نعمت ہے کہ جو اس نے ہمیں عنایت فرمائی. آج کے دن کے لیے جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ سیریز آف لیکچر ہوگا، جو ہم نے انتخاب کیا وہ سیرت امیر المومنین کے حوالے سے ہے. اس میں ہم چاہیں گے کہ امیر المومنین کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں، اس کے اسباب، اس کے وجوہات اور اس کے تحلیلی کام کو اپنے طور پر انجام دے سکیں. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس پر تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو تحلیل تاریخ اور سیرت کے اندر موجود ہوتا ہے، اور سب سے پہلے موضوع ہمارے سامنے ہے وہ سیرت اور تاریخ کا فرق ہے. کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں سیرت اور تاریخ کے حوالے سے، تو اس کے فرق ہم کس طرح بیان کرنا چاہیں گے. چار وقت ہم نے یہاں پر تحریر کیے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سیرت کی اور تاریخ کی، سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ تاریخ بعض واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے. تاریخ کے اندر ہم صرف واقعات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور سیرت میں ہم قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تاریخ میں ہمارا پہلو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہجرا کو کیا پیش آیا، دوسری ہجرا میں کیا پیش آیا، تیسری ہجرا، چوتھی ہجرا، اور یہاں تک کہ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عنوان ہمارے پاس سیرت امیر المومنین ہے، سیرت میں ہم قوانین کو درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قانون کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ پھر معاملہ یہ نہیں ہے کہ پہلی ہجرا میں کیا پیش آیا، پھر معاملہ اس طرح سے رہتا ہے کہ کس قانون کے تحت پہلی ہجرا میں یہ پیش آیا تھا، کون سے ایسے حالات ہوں گے تو دوبارہ وہی پیش آ جائے گا جو پہلی ہجرا کے اندر پیش آیا تھا. ہم قوانین کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں واقعات کا مجموعہ رہتا ہے، لیکن سیرت میں ہمیں علل و اسباب کا جائزہ لینا ہوتا ہے. یعنی تاریخ میں آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جنگ بدر میں کون سا لشکر کس جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا. جب آپ تحلیل کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پوچھنا ہوتا ہے نبی اکرم نے اس کام کو کیوں انجام دیا تھا، یا امیر المومنین نے فلاں کام کو کیوں انجام دیا تھا. تو آپ مسلسل علل و اسباب کا جائزہ لینے کی طرف سیرت کے اندر رجحان پیدا کرتے ہیں. اسی طرح تاریخ میں ہمیں ماضی کی نشاندہی ہوتی ہے، جبکہ سیرت کے ذریعے ہم آئندہ کی رائے عمل کو معین کر پاتے ہیں. مثلاً تاریخ میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مثلاً امیر المومنین نے تین جنگیں لڑی تھیں، اور وہ جنگیں کن مخالفین کے خلاف لڑی تھیں. لیکن سیرت کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے معتقدین چاہیں ان کے نقش قدم پر چلیں، تو ان کو اپنی زندگی کے اندر کیا رویہ اختیار کرنا پڑے گا، کس مخالف کے سامنے کیا کرنا ہوگا، کس دوست کے سامنے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. تو اس اعتبار سے سیرت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے آپ کے اور ہمارے لیے راہ عمل کو واضح کرے. اور آخری نقطہ جو ہم عرض ہوا وہ یہ کہ تاریخ صرف غلط اور صحیح کی جواب دہ ہوتی ہے، جبکہ سیرت اعتراضات اور سوالات کا جواب دیتی ہے. تاریخ میں آپ کو صرف یہ سوال ہونا ہوتا ہے کہ کیا پیش آیا، لیکن سیرت کے اندر آپ کو یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس نے یہ کام کیوں کیا، کیا کوئی اور کام بھی ہو سکتا تھا، کوئی ممکن ہے اعتراض کر گزرے. جیسا کہ ابھی ہم جائزہ لیں گے، جب ہم سیرت امیر المومنین کی طرف جائیں گے تو ہمارے سامنے مختلف موضوعات سامنے آتے رہیں گے، جس میں ہمیں سیرت امیر المومنین کے متعدد پہلوؤں کا جائزہ لینا پڑے گا، اور اس میں ممکن ہے اعتراضات بھی ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، اعتراض ہو، اور ہمیں ان اعتراضات کا جواب دینا پڑتا ہے. یہ سارے کام سیرت کے اندر انجام پاتے ہیں. اس اعتبار سے سیرت کا مطالعہ تاریخ کے مطالعے سے کہیں زیادہ اہم قرار پاتا ہے. اب یہ کہ ہم نے سیرت امیر المومنین کو کیوں اخذ کیا، تو سیرت امیر المومنین کی اپنی ایک اہمیت قرار پاتی ہے، اور اس خاطر سیرت امیر المومنین کو ہم نے خاص کر موضوع بحث قرار دیا. اگر نکات کے اندر دیکھا جائے تو نبی اکرم کے بعد اسلام کی پہلی شخصیت کا کردار امیر المومنین کے کردار کے اندر نظر آتا ہے. یہ کہ آپ مثال کے طور پر تاریخ کی کسی اور شخصیت کو بھی لے سکتے تھے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر کوئی شخصیت ہے اہم ترین شخصیت نبی اکرم کی شخصیت کے بعد, تو وہ امیر المومنین کی شخصیت قرار پائے, تو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آئیڈیل کردار جو اسلام کے اندر ہمیں نظر آنا چاہیے ہے, وہ ہمیں امیر المومنین کی ذات کے اندر نظر آتا ہے. اس خاطر امیر المومنین کی کردار کو دیکھنا اور ان کی سیرت کا جائزہ لینا انتہائی اہم قرار پڑتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سخت ترین مشکلات میں اسلام کی مخلص ترین ہستی کا رد عمل کیا ہے. آپ مسلسل اس بات کو سنیں گے, اگر آپ کسی سے بات کی جائے کہ آج اسلام پر عمل کرنا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ حالات بہت مختلف ہیں, حالات بہت سخت ہیں, اور ان سخت حالات میں اسلام پر عمل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ سیرت امیر المومنین کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ امیر المومنین کے جو سخت حالات تھے اس میں انہوں نے کس قسم کا کردار پیش کیا. آج ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ دور منافقت کا دور ہے, یہ دور دھوکے بازی کا دور ہے, تو ہم یہ چاہیں گے سیرت امیر المومنین میں جا کے دیکھیں کہ جب ان کے سامنے منافقت کا دور آیا, جب ان کے سامنے دھوکے بازی کا دور آیا, تو اسلام کی اس عظیم شان شخصیت نے اس منافقت اور دھوکے بازی کے جواب میں کس قسم کی سیرت کو اختیار کیا. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دشمنوں اور وفاداروں کے متضاد رویوں کے اسباب کا جائزہ لینا ہوگا. یعنی ایک طرف سے امیر المومنین کے دوست ہیں جو تاریخ کے بہترین اصحاب قرار پاتے, جو امیر المومنین کے دوست ہیں وہ ایسے دوست ہیں جو ان کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, ہر ہستی قربان کرنے کو تیار ہیں, اپنے وجود کا ذرہ ذرہ امیر المومنین کی راہ میں نثار کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف سے ان کے دشمن ہیں جو جتنے دوست دوستی میں زیادہ ہیں اتنے ہی دشمن دشمنی کے اندر سخت ہیں. کیونکہ جو متضاد رویہ انسان کے اندر نظر آتا ہے کہ دونوں انسان ہیں, دونوں ایک ہی زمانے میں رہ رہے ہیں, دونوں بظاہر مسلمان ہیں, اور ایک امیر المومنین کے اتنا نزدیک ہے اور دوسرا امیر المومنین کا اتنا شدید دشمن ہے, ان کے نفسیاتی اسباب کیا ہیں, کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی ایک شخصیت کے رد عمل میں کچھ لوگ کسی طرح رد عمل دکھاتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کا رد عمل اتنا زیادہ سخت قرار پاتا ہے. مثال کے طور پر آپ اصحاب امیر المومنین اگر مثال ڈھونڈنے کی کوشش کریں, تو ایک موقع پر امیر شام نے امیر المومنین کے ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہوا, نعوذ باللہ, علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ علی کے دونوں بیٹے ابھی زندہ ہیں اور تمہارے تین بیٹے جو ہیں وہ جنگ صفین اور جنگ جمل کے اندر مارے گئے. یہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد کا تذکرہ ہے, شہادت کے بعد کے زمانے میں ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا, تمہارے جو ہیں وہ سارے بیٹے مارے گئے اور علی کے دونوں بیٹے زندہ ہیں. اب عشق کا عالم یہاں پر ہے کہ وہ صحابی جواب میں کہتے ہیں کہ تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ علی مارے گئے اور میں زندہ ہوں, علی شہید ہو گئے اور میں ابھی بھی زندہ ہوں, اور شرمندگی میری طرف سے کہ مولا میرے قربان ہو گئے لیکن میں ابھی تک قربان نہیں ہو پایا. یہ خلوص کی انتہا ہے کہ سامنے والا جو صحابی ہیں امیر المومنین کے, وہ اپنی ذات سے جو ان کی اولاد قربان ہو رہی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ اپنی قربانی کے اندر آنے والی کمی کے اوپر توجہ کر رہے ہیں. اب جتنا سخت دشمن ہے اتنے ہی اچھے اصحاب اور دوست بھی موجود ہیں, تو یہ جو متضاد رویہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد تاریخ ادیان کے مشترکہ قوانین کا مطالعہ اور مستقبل کے لیے ہدایت. جو کچھ امیر المومنین کی حیات طیبہ میں پیش آ رہا ہے, اگر آپ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کریں, تطبیقی مطالعہ کریں عیسائیت کے ساتھ, تو عیسائیت کے اندر بھی کچھ حالات آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے. یہ کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد جانشینی کا مسئلہ اٹھا, یہ حضرت عیسیٰ کے بعد بھی ہوا تھا, اور جانشینی کے مسئلے کے اندر جس کو نبی نے منسوب کیا وہ جانشینی کے مقام کو شرعی اور الہی طور پر حاصل رکھنے کے باوجود عوامی طور پر حاصل نہ کر پائے, کم و بیش یہی صورتحال عیسائیت کے اندر بھی رہی. ابھی دیکھنا ہوگا کہ جو تاریخ کے مشترکہ قوانین ہیں یہ کہاں کہاں تک نافذ ہوتے چلے جائیں گے. آج بھی وہی قوانین نافذ ہو رہے ہیں, دین کے قوانین اپنے قوانین ہیں, دین کا اپنا معیار ہے. مثلا قرآن کریم اگر کسی قوم کو عذاب کرتا ہے تو یہ کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہوتا, یہ قانون کے تحت ہوتا ہے. ان قوانین کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا, اور ان قوانین کو سمجھنے کے لیے سیرت امیر المومنین کی اہمیت جو ہے وہ انتہائی اہم ہوگی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب کچھ بہت مختصر امیر المومنین کی حیات طیبہ میں جو فضائل موجود ہیں, ظاہر یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور اس کو کور کرنا ناممکن ہے, لیکن اگر بہت منتخب فضائل کے اوپر توجہ دیں, ظاہر ہم نے جب امیر المومنین کی شخصیت کا انتخاب کیا ہے تو اس کے اندر ایک خاص اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے, تو چند فضائل کو ہم نے یہاں پر جو بہت ہی چنے ہوئے فضائل تھے ان کو یہاں پہ تحریک کیا ہے، کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ معمولاً وہ فضائل ہیں کہ جن میں دنیا کا کوئی انسان امیر المومنین کے ساتھ شریک نہیں ہو پایا. یعنی کچھ فضائل ایسے ہیں مسلمانوں کے جس میں چند افراد ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. سب کوئی کہے کہ اس کی شان میں نبی اکرم کی ایک تعریف آئی ہے، تو لوگوں کی شان میں تعریف آنا ایک سے زیادہ افراد کے لیے ممکن ہے. لیکن جو امیر المومنین کے فضائل ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایسے فضائل ہیں جس کے اندر کسی کی کوئی شرکت حاصل نہیں ہو پائی، کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت. کبھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، کوئی مسلمان امیر المومنین کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان امیر المومنین کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس، ایک موقع پر بنی امیہ نے عبداللہ بن عباس کو خط لکھا اور کہا کہ تم جو امیر المومنین کی اتنی زیادہ حمایت کرتے ہو تو ان کی حمایت سے دس بردار ہو جاؤ، تو نہیں معلوم کیا کیا بات دیکھیے کہ ہم یہ کچھ کریں گے. عبداللہ بن عباس نے جوابی خط میں امیر المومنین کے فضائل لکھے اور کہا کہ علی کے پاس چند فضائل ایسے ہیں جو تاریخ بشریت میں کوئی ان کے ہمراہ نہیں ہے، اور ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ گنوائی کہ اللہ کے سوا کبھی کسی کو کوئی سجدہ نہیں کیا. دعوت ذوالنشیرہ میں وزیر قرار پائے، شب ہجرت رسول اللہ کا دفاع کیا. یہ شب ہجرت رسول اللہ کا دفاع تھا، یہ صرف جان کا دفاع نہیں تھا، رسول اللہ نے اپنی جان، مال اور عزت و آبرو تینوں چیزیں امیر المومنین کے سپرد کر دی تھی. جان کا دفاع سو کر کیا انہوں نے، اور عزت و آبرو کا عالم یہ تھا کہ تین فاطمہ نام کر کے خواتین جو امیر المومنین جو رسول اللہ کے لیے عزیز ترین ہستیاں تھیں وہ امیر المومنین کو سپرد کی گئیں کہ آپ ان تین خواتین کو لے کر مدینہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد جتنی بھی امانتیں رسول اللہ کے پاس موجود تھیں وہ ساری امیر المومنین کے حوالے کر دی. تو جان، مال اور عزت و آبرو سب کا سب امیر المومنین کے حوالے کیا گیا. نبی نے اپنے بھائی کے لیے منتخب کیا، جب مدینہ تشریف لائے اور اخوت اور برادری کا رشتہ قائم ہونے لگا تو اس موقع پر نبی اکرم نے قانون کو توڑ دیا. بھائی کے قانون یہ تھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو ملایا جائے گا، لیکن انہوں نے امیر المومنین کا انتخاب کیا اپنے لیے اور اس سے امیر المومنین کی نظیرت کو ثابت کیا. بی بی سیدہ کے لیے منتخب ہوئے، بی بی سیدہ جن کے رشتے کے لیے تمام عرب سے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ رشتے بھیج رہے تھے، اور جو ہر مسلمان کے دل میں آرزو ہو رہی تھی کہ کسی طرح رسول اللہ سے یہ رشتہ قائم ہو پائے، اس کے لیے امیر المومنین کا انتخاب ہوا. جنگ خیبر میں علم انہیں دیا گیا، وہ جب اعلان ہوا کہ نبی اکرم فرمائے کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا، تو ہر مسلمان کے دل میں آرزو آ رہی تھی کہ کاش یہ علم ہمیں مل جاتا، اور وہ علم امیر المومنین کو دیا گیا. اس کے بعد ستارے کا ان کے گھر میں اترنا، اور حدیث طائر کہ رسول اللہ نے ایک موقع پر جب کھانا کھانے بیٹھے تو اللہ سے دعا کی کہ اے خدایا اپنے محبوب ترین ہستی کو میرے پاس بھیج دے کہ جو کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو، حدیث طائر نام کر کے مشہور ہے، مہمان بنے. اور پھر حدیث منزلت، انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعد، وغیرکم من کنت مولاہ کا خطاب، اور اس کے بعد نبی اکرم کے کفن و دفن کا فریضہ انجام دیا. ان تمام امور کے اندر امیر المومنین کی ذات یکوتا رہا، کوئی ان کے ساتھ کسی مقام پر شریک نہیں ہوتا. اس کے بعد حیات امیر المومنین کو اگر ہم چاہیں، بلکہ ہم تاریخی اعتبار سے ظاہر نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو ابھی آپ مشاہدہ بھی فرمائیں گے، لیکن ہم سیرت کے اوپر بات کرتے ہیں تو زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف قوانین نافذ کرنے پڑتے ہیں. اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر امیر المومنین کی حیات طیبہ کو چار دور کے اندر تقسیم کیا ہے. ایک حصہ ہے ان کی ابتدائی دور، جس کو ہم تعلیم و تربیت نام دیتے ہیں، نبی اکرم کی سرپرستی میں زندگی گزارنے والا یہ وقت، ولادت سے بعثت تک 10 سال کی مدت، 30 عام الفیل سے 40 عام الفیل تک کا وقت ہے. اس زمانے میں کیلنڈر عام الفیل تھا، اور عام الفیل ظاہر وہی سال کی جس سال میں ابراہ کے لشکر کا حملہ ہوا تھا، تو اس کے 30ویں عام الفیل کے اندر امیر المومنین کی ولادت تھی. اس کے بعد اطاعت اور ایثار، بعثت سے وفات نبی اکرم تک 23 سال کی مدت، اول بعثت سے سال بعثت میں سے پہلے سال سے لے کر 11 سال ہجرت تک، جب تک کہ امیر المومنین نبی اکرم کی وفات ہوئی ہے، مسلسل اطاعت اور مسلسل ایثار کا زمانہ، کہ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں امیر المومنین نے شرکت نہ کی ہو. اس کے بعد صبر و تحمل کا دور، وفات سے خلافت ظاہریہ تک 25 سال کٹھن دور، جس کے لیے امیر المومنین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے عالم میں صبر کیا کہ جیسے میری آنکھ میں کانٹے ہوں اور میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی، 25 سال کا صبر. اس کے بعد مشکلات اور آزمائش کا دور، وہ دور تو خلافت ظاہریہ کا دور تھا جو 4 سال چند مہینے رہا، 36 ہجرا سے 40 ہجرا تک. یہ امیر المومنین کی حیات طیبہ کو ہم چار مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. اب سیرت کے اعتبار سے ظاہر ہر دور اہم ہے، لیکن ہم نے جو اصلی ہدف اور اپنا مقصد قرار دیا ہے وہ تیسرے اور چوتھے دور کو سیرت طیبہ کے حوالے سے مد نظر رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا دور جو نبی اکرم کی سرپرستی میں بچپنے کا دور ہے، اور وہ دوسرا دور جو امیر المومنین کا نبی اکرم کی حیات طیبہ کے اندر دور ہے، یہ معمولاً نبی اکرم کے ہوتے ہوئے امیر المومنین کی سیرت کو کم منعقد کر پائی ہے. اس میں بھی سیرت موجود ہے، اس میں بھی اطاعت کا جو انداز ہے ان کا، قربانیوں کا جو انداز ہے، کس طریقے سے اسلام کی راہ میں قربانیاں دینا ہے، وہ سب انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اصلی جو کوشچنیبل ایریا ہے، جہاں پر جا کر اصلی سوالات ابھرتے ہیں اور امیر المومنین کی سیرت کے صحیح انعکاس ہوتا ہے، ریفلیکشن ہمیں نظر آتا ہے، وہ تیسرے اور چوتھے دور کے اندر ہے. تو ہم نے تیسرے اور چوتھے دور سے تیسرے اور چوتھے دور کو ہم نے یہاں پر اسٹڈی کیا ہے. سب سے پہلے ہم شروع کریں گے مختصر خلافت امیر المومنین کے اوپر جو دلائل ہمارے سامنے مضبوط ترین دلائل قائم ہو پاتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے. گرو بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہ خود ظاہر یہ بہت قدیم مباحث میں سے ایک مباحث ہے، وہ یہ کہ امیر المومنین کی خلافت کے اوپر کیا دلائل ہیں، جو مضبوط ترین دلائل ہم کہہ پائیں گے. تو اس میں دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان جانشینی، کہ نبی اکرم نے اپنی دعوت کے آغاز پر ہی معین کر دیا تھا کہ ان کی جانشینی کس کو حاصل ہوگی، اور اس کے بعد شب ہجرت، رسول اللہ کے نفس، اموال اور آبرو کے محافظ بننا، اور اس کے بعد متعدد احادیث جس میں حدیث منزلت، حدیث قوت، حدیث حق، یہ تمام احادیث تھیں جو امیر المومنین کی فضیلت میں نبی اکرم نے بیان کی، جس سے ان کی جانشینی کے اوپر براہ راست اشارہ ہو رہا تھا. حدیث منزلت، انت منی بمنزلت ہارون امیر موسیٰ، کہ اے علی، آپ کو وہی مقام و منزلت حاصل ہے جو ہارون کو، حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی نسبت حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو حضرت ہارون کو جو منزلت حاصل تھی وہ بھائی ہونے کے ناطے بھی تھی اور جانشین ہونے کے ناطے بھی. تو تمام وہ چیزیں جو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی نسبت میں موجود تھیں، وہ تمام امیر المومنین اور نبی اکرم کے لیے موجود تھیں. حدیث و قوت، یہی کہ انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا. اور اس کے بعد حدیث حق کے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، اور جہاں علی جاتے ہیں حق وہیں پر جاتا ہے. یعنی نبی اکرم نے حق اور باطل کا معیار امیر المومنین کی ذات مقدس کو قرار دیا، اور اتنی عظیم الشان حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی مجال باقی نہیں رہتی کہ کسی اور ہستی کو امیر المومنین کے مقابلے میں خلافت کا اہل قرار دیا جائے. پھر غدیر قم میں سری جانشینی کا اعلان، من کنت مولاہ فہذا علی المولہ کے ذریعے سے، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کا وہاں کو جمع ہونا اور امیر المومنین کو مبارکباد دینا، اور اس کے بعد علم اور تقویٰ میں بلا منازعہ برترین وجود امیر المومنین کا وجود تھا، علم کے اندر بھی اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر بھی، جس کی مثالیں ہمارے سامنے خلافت کے دور میں بھی متعدد ملتی. اب اصلی بحث شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ اتنی تمام فضیلتوں کے ہوتے ہوئے، ان تمام خلافت کے دلائل کو ہوتے ہوئے، امیر المومنین کے حق خلافت کو غصب کیوں کیا گیا، اور اس کے اوپر امیر المومنین کا رد عمل کس قسم کا رد عمل قرار پاتا ہے. غصب خلافت جو ہے وہ تاریخ کا ایک بڑا عجیب پیچیدہ بحث یہاں پر بن جاتی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ نبی اکرم نے جتنا کچھ امیر المومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جو دونوں مکاتب فکر کے پاس موجود ہے، اتنا کسی بھی اسلام کی شخصیت کے بارے میں بیان نہیں کیا. اتنا کچھ ہوتے ہوئے اور نبی اکرم کی اتنی تاکیدات کے ہوتے ہوئے، اور بظاہر یوں دیکھتے ہیں ہمیں جس بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم مسلسل جد و جہد فرماتے رہے تھے کہ خلافت جو ہے وہ اپنے محور کی طرف چلی جائے. یہ کہ انہوں نے اپنی وفات سے قبل لشکر بنایا، اور لشکر بنا کر جو بڑی اس زمانے میں مثال کے طور پر لوگ مشہور تھے اس زمانے کے، ان تمام سے کہا کہ وہ اس لشکر کے اندر روانہ ہو جائیں، مدینہ چھوڑ دیں، اس پر اصرار کیا انہوں نے. ان تمام چیزوں سے یوں لگتا تھا کہ نبی اکرم مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ خلافت اپنی جگہ پر پہنچے، امیر المومنین کے پاس پہنچے، لیکن پھر بھی یہ کام نہیں ہو پایا. تو سوال یہ کہ لوگوں نے غصب خلافت کا عمل کیوں انجام دیا، اور خلافت میں یہ جو انحراف آیا، اس انحراف کا بنیادی سبب کیا قرار پاتا. ہمارے خیال میں اگر پہلا سبب ہم دیکھنا چاہیں تو قریش کے دل میں زمانے کفر کا بغض و کینہ، یہ ہمارے خیال میں ایک انتہائی اہم سبب قرار پاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر قبیلے کا تعصب بہت شدید ہے، عرب کے اندر قبائلی تعصب انتہائی شدید ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو امیر المومنین کا اپنا قبیلہ ہے وہی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو رہا. ظاہر قریش امیر المومنین کا اصلی قبیلہ قرار پاتا ہے, اور پھر قریش کے اندر بنی ہاشم ان کی اپنی شاخ قرار پاتی ہے. تو قریش کے اندر جو بنی ہاشم ہے وہ تو امیر المومنین کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن بنی ہاشم کے علاوہ جو باقی حصے ہیں قریش کے ان میں سے کوئی امیر المومنین کا ساتھ نہیں دے رہا. جب عرب کے ماحول میں شخص کا اپنا قبیلہ ساتھ نہ دے تو پھر کوئی اور قبیلہ ساتھ دے, اس کا وہاں پر کوئی امکان باقی نہیں رہتا. تو سب سے بڑا کوشچن یہی ابھرتا ہے کہ قریش نے کیوں ساتھ نہیں دیا, اور قریش کے ساتھ نہ دینے کا سبب یہی تھا کہ قریش کے دل میں قرب کے زمانے کا بغض و کینہ موجود تھا. وہ یہ کہ امیر المومنین کے ہاتھوں ان کے اجداد ختم ہوئے تھے, امیر المومنین کے ہاتھوں ان کی بڑی بڑی شخصیتیں نامی گرامی پہلوان ختم ہوئے تھے, اور یہ جو قبائلی تعصب تھا وہ امیر المومنین کی حمایت سے قریش کو روک رہا تھا. اس کے بعد منافقوں کی اسلام کو شکست دینے کے لیے سازش. منافق جانتے تھے کہ اگر علی امیر المومنین خلافت کے منصب پر پہنچ گئے تو پھر اسلام کے خلاف کارروائیوں کے لیے جو ان کی امیدیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں. یہ کہ پروردگار عالم نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مایوس ہو جائیں گے جتنے لوگ کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں. امیر المومنین کا آنا در حقیقت کفر اور نفاق کو نا امید کر دیتا اسلام کو تباہ کرنے کے بارے میں, اور ظاہر ہے کہ کفر و نفاق چاہتا تھا کہ اسلام کے خلاف اپنی سازشوں کو انجام دیتا رہے. تو انہوں نے اس راستے کو روک لیا کہ اگر کہیں علی آ گئے تو پھر ہم اسلام کے خلاف کوئی سازش انجام نہیں دے پائیں. بہت بڑا سبب ایک جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے خود بھی اشارہ فرمایا, وہ مفاد پرستوں کی مفاد پرستی میں امیر المومنین کی ذات رکاوٹ بنتی تھی. ایک بہت بڑا چیپٹر یہ, پہلے چیپٹر میں آپ دیکھیے کہ قریش کا معاملہ ہے قبیلہ پرستی کا, دوسرے میں منافقوں کا اسلام کے خلاف ہے, تیسرا معاملہ ذاتی معاملات لوگوں کے اپنی مفاد پرستی ہے. یہ تاریخ میں انتہائی اہم چیپٹر قرار پاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے واقعات چند لوگوں کی نفس پرستی کی وجہ سے انجام پا رہے ہوں گے. اصل میں اگر مثال کے طور پر کیا کہوں, شاید اپنے ملک کی مثال بہترین مثال ثابت ہوگی. اگر آپ پاکستان کے اندر موجود لوگوں کی بدقسمتیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں, جو غربت کے اندر پس رہے ہیں, ناانصافی کے اندر پس رہے ہیں, سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں, ان تمام مسائل کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو آپ انتہا میں جا کر دیکھیں گے کہ چند لوگوں کی مفاد پرستی ہے جو بنیادی سبب بنتی ہے. امیر المومنین کی ذات کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ امیر المومنین کو منصب خلافت کو روکنے میں چند لوگوں کی نفس پرستی تھی کہ جو رکاوٹ بنتی تھی. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مفادات کو حاصل کریں, جاہ طلب تھے, پیسہ حاصل کرنا چاہتے تھے, مقام حاصل کرنا چاہتے تھے, شہرت حاصل کرنا چاہتے تھے, اور امیر المومنین کی ذات کو اس میں رکاوٹ پاتے تھے. تو انہوں نے امیر المومنین کو خلافت تک پہنچنے کے راستوں پر پہرے لگا دیے. اور میں سمجھتا ہوں بہت اہم مسئلہ ایک اور, لوگوں میں جاہلیت کی ثقافت کا احیاء ہونا ایک انتہائی اہم معاملہ. یہ معاملہ اگر لوگوں کی ثقافت اسلامی ثقافت ہوتی تو لوگ منافقت کا راستہ روک لیتے. اگر لوگوں کی ثقافت اسلام کی طرف جا چکی ہوتی, فکر مینٹیلٹی ان کی اور آئیڈیالوجی ان کی اسلامک ہوتی تو وہ منافقت اور کفر کا راستہ روک لیتے, لیکن لوگوں کی ثقافت ہی جاہلیت کی ثقافت بن گئی تھی. یعنی یوں احساس ہوتا ہے کہ لوگ نبی اکرم کے ساتھ تھے اور نبی اکرم کی شخصیت کے تاثیر میں اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے, لیکن اندر سے جو تبدیلی کا عمل تھا وہ سوائے چند لوگوں کے سب کے لیے حاصل نہیں ہو پایا تھا. اب مثال کے طور پر آپ اگر شخصیتوں میں اعتبار کرنا چاہیں تو حضرت سلمان فارسی کی شخصیت ہے جو ظاہر و باطن دونوں میں اسلام کے لیے موجود ہے, حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت ہے, دوسرے اصحاب موجود ہیں کہ جو گران قدر اصحاب ہیں جن کی شخصیتوں نے اسلام کو اپنی دل کی گہرائی کے ساتھ قبول کیا ہوا تھا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جس نے اسلام کو تو قبول کیا تھا لیکن وہ جو اسلامی ثقافت کو اپنے رگ و روح کے اندر بسا لینا ہے, تقویٰ اور پرہیزگاری کو سمجھ لینا ہے, معنویت کو سمجھ لینا ہے, قیامت کے اوپر یقین, یہ تمام چیزیں اکثریت کے اندر موجود نہیں تھی. لہٰذا جب قبیلہ پرستی کی فکر چلی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ قبیلہ پرستی کی اسلام میں گنجائش کہاں ہے, کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا. ابھی ہم سقیفہ کا جائزہ لیں گے تو سقیفہ میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیوں ہم قرآن سے نہیں پوچھتے کہ خلیفہ کسے ہونا چاہیے, کیوں ہم روایت سے نہیں پوچھتے کہ خلیفہ کسے ہونا چاہیے. یہ کہ لوگوں کے اندر قرآن اور روایت پر رجوع نہیں رہا اور لوگوں نے پھر دوبارہ جاہلیت کے دلائل کو اپنے لیے رہنما بنا لیا, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں میں جاہلیت کی ثقافت موجود تھی. اور متعدد واقعات ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں. اور بہت مشہور واقعات کے غزوہ حنین کے بعد جب اموال کی تقسیم ہوئی, مال غنیمت تقسیم ہوا, تو مدینے کے لوگوں نے جو 7 سال سے نبی اکرم کے ساتھ جنگیں لڑ رہے تھے
انہوں نے ایک دم اچانک نبی اکرم کے اوپر اعتراض کر دیا کہ اے نبی آپ نے تو سارا مال اپنے اعزاء اور اقربا میں تقسیم کر دیا جو ابھی ابھی اسلام نے کیا. تو اب کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ جو لوگ 6-7 سال سے نبی اکرم کے ساتھ تھے ان کے اندر بھی ثقافت اتنی ثقافت نہیں آ پائی کہ وہ نبی کے مقام کو سمجھیں, نبی کے مقام عصمت کو سمجھیں. یہی وہ لوگ تھے جو نبی اکرم کی وفات کے بعد اپنی اسلامی ثقافت کو محفوظ نہیں رکھ سکے. جاہلیت کی ثقافت آ گئی, اور جب جاہلیت کی ثقافت آئی تو کفر و نفاق کے لیے راستہ ہموار ہو گیا. اور آخر میں بعض افراد کا ذمہ داریوں کی ادائیگی سے گریز کر دینا. کچھ لوگ تو وہ تھے جو کفر و نفاق کا شکار تھے, یہ اصلی سازش کرنے والے لوگ تھے. کچھ لوگ تو وہ تھے جو مفاد پرست تھے, اپنی مفاد پرستی کو ڈھونڈ رہے تھے. کچھ لوگ وہ تھے جو مفاد پرست نہیں تھے لیکن ان کو ثقافت کے اعتبار سے ہم اچھا مسلمان تعبیر نہیں کر پائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو سب کچھ جانتے تھے لیکن ہمت نہیں تھی کام کرنے کی, قربانی دینے کا حوصلہ نہیں تھا. یعنی یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کفر و نفاق رکھتے تھے, نہیں مسلمان تھے. یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو مفاد پرستی رکاوٹ بن رہی تھی, مفاد ان کے کوئی خاص مفاد بھی نہیں تھے. یہ وہ لوگ بھی نہیں تھے جن کی ثقافت اسلامی ثقافت نہیں تھی, نہیں اچھی طرح اسلام کو پہچانتے تھے, اس کے باوجود آگے نہیں بڑھے. کیوں؟ قربانی دینے سے گریز کر گئے. قربانی دینے کے لیے جو حوصلہ چاہیے, جو ہمت چاہیے, وہ ہمت ان کے اندر موجود نہیں تھی. اور میں یہاں برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں, یہی جو ہم نے گروپس یہاں پر بیان کیے ہیں جو امیر المومنین کی خلافت کے راستے میں رکاوٹ بنے, یہی گروپ آج بھی آپ کو نظر آئیں گے. آج بھی یہی کلاسیفیکیشن آپ کو نظر آئے گی کہ آج بھی اسلام کے خلاف سازش کرنے والے کچھ تو کفر و نفاق کے لوگ ہوں گے, کچھ لوگ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہوگا, کچھ لوگ ذاتی اغراض مقاصد, اور کچھ لوگ ہمت نہ ہونے کی وجہ سے اس مشکل کا شکار ہوں گے. اب یہ کہ اس معاملے میں سقیفے کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میں چونکہ آج مقدماتی دن طے کرنا پڑے گا, ہمیں یہ بنیادی مباحث طے کرنے پڑیں گے یہاں تک کہ ہم سیرت امیر المومنین تک پہنچیں, تو ان کا ہمیں اچھی طریقے سے جائزہ لینا پڑے گا تاکہ ہمارا اچھا بیک گراؤنڈ تشکیل پا جائے. سقیفے کے واقعے کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے سامنے بہت واضح ہے. اور ظاہر ہے جب ہم سقیفے کا واقعہ کہتے ہیں, سقیفے سے مراد ہماری سقیفے بنی ساعدہ کے اندر پیش ہونے والا واقعہ ہے. کیونکہ واقعات کا بیان آپ کے سامنے متعدد دفعہ انجام پا چکا ہے اور آپ ان واقعات سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں, لہٰذا ہم واقعات کی طرف نہیں جا رہے, اور لہٰذا ہم نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ ہم تاریخ بیان نہیں کریں گے بلکہ سیرت کی طرف ہمارا رخ ہوگا. سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو اجمالی طور پر پیش آیا وہ یہ کہ نبی اکرم کی وفات کے کچھ وقت کے بعد, بظاہر چند گھنٹوں کے بعد, لوگ جمع ہو گئے اچانک مدینے کی ایک جگہ کے اوپر, اور وہ جو جگہ تھی وہ قبیلہ بنی ساعدہ کا ایک صاحبان تھا, سقیفہ کہتے ہیں صاحبان کو, ایک صاحبان تھا جہاں پر قبیلہ بنی ساعدہ کے کچھ لوگ جمع ہوا کرتے تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں گاؤں دیہات کے اندر بھی کچہری کے نام سے لوگ جمع ہو جایا کرتے ہیں. تو مدینے کے اندر چھوٹا سا قبیلہ ہے بنی ساعدہ, اس کا ایک صاحبان ہے جہاں پہ لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. اب یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ لوگوں کی کوئی بہت بڑی تعداد وہاں پہ جمع نہیں ہوئی تھی, مختصر تعداد تھی جو وہاں پہ جمع ہوئی تھی. یہ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے, امیر المومنین اس وقت نبی اکرم کے کفن دفن میں مشغول تھے, امیر المومنین کے جو مخلص اصحاب تھے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے, وہ بھی اس میدان کے اندر موجود نہیں ہیں. کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, بحث و مباحثے کو شروع کرتے ہیں. انیشیلی انصار تھے کہ جو جمع ہوئے تھے, اچانک مہاجرین میں سے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور مہاجرین میں سے خلیفہ اول کی خلافت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اور کچھ اس قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ حتیٰ لوگوں کے ہاتھ کو پکڑ کے خلیفہ اول کے ہاتھ پہ مار کے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بیعت ہو گئی ہے, لہٰذا ان کے تابع دار رہو. اس قسم کی ایک بیعت منعقد ہو جاتی ہے خلیفہ بنی ساعدہ کے واقعے کے نتیجے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اب اسی کو ہم قبول کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں اس واقعے کا انالیسس کرنا پڑے گا. گرو بھیجے گا محمد و آل محمد. یعنی یوں سوچئے کہ کیا یہ واقعہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے؟ اتفاقاً ایسا ہوا کہ چند لوگ اپنے گھروں سے نکلے, ایک چوراہے میں جمع ہو گئے, اور اچانک جو ہے وہ امیر المومنین کی خلافت جو ہے وہ غصب کر دی گئی اور کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا. تو کیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے؟ تو ہمارے خیال میں بے خبر عوام کے لیے تیار سازشی عناصر کی ہوشیارانہ سازش ہے. بے خبر عوام ہیں, ان کچھ لوگ ہیں اکثریت عوام کی جو بے خبری کا شکار ہے. انہیں نہیں معلوم کہ کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تیار سازشی عناصر ہیں. کچھ لوگ ہیں جو پہلے سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کبھی تو نبی کی وفات ہوگی. یعنی ان لوگوں نے بڑی لمبی مدت کی, سمجھ لیجیے انویسٹمنٹ کی تھی, 20-22 سال اس بات کا انتظار کیا تھا کہ کبھی تو نبی اکرم کی وفات ہوگی، یہ دیکھتے ہوئے کہ نبی کا دین آگے بڑھ رہا تھا، نبی کے دین کے اندر اتنی کشش تھی کہ وہ لوگ اپنے نزدیک ترین لوگوں پر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، یعنی کفر کے زمانے میں ان لوگوں نے احساس کیا کہ ہمارے نزدیک ترین لوگ بھی نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ دین ترقی پا جائے گا، لوگ اس دین کے گرویدہ ہو جائیں گے، جب یہ بات احساس کی کہ لوگ اس دین کے گرویدہ ہو جائیں گے تو خود اس دین کا حصہ بن گئے، تاکہ جب اس سے فروٹس لینے کا ٹائم آئے تو ہم اس سے فروٹس حاصل کر سکیں۔ تو بہت لمبی مدت کا کام کیا کچھ لوگوں نے، اسلام میں شامل ہوئے تاکہ مفادات کو تحفظ کر سکیں، اور نبی کی وفات کا انتظار کیا کہ جب نبی اکرم کی وفات ہوگی تو ہم اپنے کام کو انجام دیں گے، پہلے سے گراؤنڈز کو تیار کیے ہوئے تھے، اچانک جب نبی اکرم کی وفات ہوتی ہے تو ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ شواہد بے تحاشا ہیں، شواہد بے تحاشا ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ یہ لوگ اس لشکر میں روانہ نہیں ہوئے جس پہ نبی اصرار کر رہے تھے کہ روانہ ہو جانا چاہیے، کیوں روانہ نہیں ہوئے؟ بلکہ ایک موقع پر روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی اکرم نے لعنت کی ان لوگوں کو کہ جو لشکر کے ساتھ جو ہے وہ روانہ نہیں ہوتے، تو انہوں نے رسول اللہ کی لعنت کو سننا قبول کر لیا لیکن مدینہ چھوڑنا قبول نہیں کیا، کیوں؟ ان کی سازش ناکام ہو جاتی اگر مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاتے، تو اپنے ذہن میں جو منصوبہ تیار کیے ہوئے تھے اس کا لازمی حصہ تھا کہ یہ مدینہ کے اندر رہتے، اس خاطر مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شخص مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا تو دوسرے آدمی نے ایک عجیب طریقہ کار اختیار کیا، اس نے تلوار نکالی اور لوگوں سے یہ کہا کہ جو کہے گا کہ نبی مارے گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، جو کہے گا نبی مارے گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ جذباتی عمل ایک سنجیدہ آدمی سے جس کی عمر کسی جوانی کے مرحلے میں نہیں ہے بلکہ جوانی سے کافی آگے نکل چکی ہے، یہ جذباتی عمل کیسے قابل قبول ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے قابل قبول ہے کہ سازش کا جو اہم عنصر ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، لہذا یہ اعلان ہوتا رہا کہ جو اعلان کرے گا کہ نبی وفات پا چکے اس کی گردن اڑا دوں گا، یہاں تک کہ وہ شخص موجود ہوا اور جب آ کر اس نے کہا کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں تو انہوں نے تلوار اپنی نیام میں رکھ لی اور اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں نبی اکرم کی وفات ہو گئی۔ تو ذہن میں یوں آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو اس عمل کے لیے بنیادی طور پر تیاری کیے بیٹھے تھے، اور جب ایسا ہوا تو جو لوگوں میں افراتفری تھی اس سے فائدہ اٹھا لیا، انصار ایک افراتفری کا شکار ہوئے، لوگ افراتفری کا شکار ہوئے، اس افراتفری سے ان سازشی عناصر نے جو پہلے سے تیاری کیے بیٹھے تھے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جو بہت بڑا فائدہ اٹھایا وہ امیر المومنین رسول گرامی کے جسد اثر کے ساتھ، یعنی روایت موجود ہے کہ امیر المومنین کو اطلاع ہو گئی تھی کہ کچھ لوگ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر خلافت کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے مشورہ بھی دیا امیر المومنین کو کہ اے مولا آپ روانہ ہو جائیے، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا کہ جس نبی کی زندگی بھر میں نے حمایت کی ہے، جس نبی کا میں نے زندگی بھر ساتھ دیا ہے، اسی نبی کی جانشینی کے لیے اس کا جسد چھوڑ کر چلا جاؤں، میں یہ کام ہرگز انجام نہیں دوں گا۔ اور منطقی اعتبار سے بھی آپ سوچئے کہ ہمیں اپنے ذہن سے پوچھنا پڑے گا کہ جو شخص نبی کے وجود کے ساتھ مخلص ہو وہ کیسے چھوڑ کر چلا جائے اس نبی کی جانشینی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے، یعنی اگر چلے جاتے تب اعتراض ہوتا کہ اگر مخلص تھے تو نبی کی ذات سے کم مخلص ہونا چاہیے تھا تو کیوں گئے؟ لہذا امیر المومنین ہرگز تشریف نہیں لے گئے، وہیں پر مقیم رہے، نبی اکرم کے کفن اور دفن کے فریضے کو انجام دیا، اور اس دوران میں دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اب پہلا مسئلہ تو واقع ثقیفہ کی تحلیل میں ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ کچھ بے خبر عوام کے مقابلے میں تیار سازشی عناصر کی ایک سازش ہے۔ پھر اس کے بعد دیے جانے والے دلائل جاہلیت کی ثقافت پر دلیل ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد یوں لگا جیسے جاہلیت کی ثقافت دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اب کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کی ثقافت زندہ ہوئی؟ تو بہترین کام یہ ہے کہ آپ تاریخ کی کسی بھی کتاب سے ثقیفہ بنی ساعدہ کے واقعے کو مطالعہ فرمائیں گے، جب آپ ثقیفہ بنی ساعدہ کے واقعے کو مطالعہ فرمائیں گے تو پورے واقعے کے اندر کوئی ایک بھی آیت استعمال نہیں ہوئی۔ وقت تصور فرمائیے، رسول گرامی 23 سال تک قرآن کریم کا ورد فرماتے رہے اور قرآن کریم کو رہنما بتایا، کہا اس سے ہدایت حاصل کرو، اس میں تمہارے لیے مشکلات کا حل ہے، جو بھی مشکل آئے گی قرآن تمہاری کتاب مشکل کو حل کرے گا، لا رد بن ولا عذاب الا فی کتاب مبین، یہ نور مبین ہے، یہ ہدایت دینے والا ہے، ہدن للناس ہدن للمتقین، سب کچھ ہوتا رہا۔ 23 سال تک یہ بات کہی گئی، اور جس دن نبی اکرم کی وفات ہوئی اور جو سب سے اہم مسئلہ پیش آیا کہ جانشین کون ہے، تو ایک بھی قرآن کریم کی آیت ذکر نہیں ہوئی. یہ صرف وہ گروہ کر سکتا ہے جس کی روپ میں قرآن کریم نہیں آیا تھا، جس نے قرآن کو حفظ تو کر لیا تھا لیکن جس طرح اشعار حفظ کیے اس طرح قرآن کریم کو حفظ کر لیا، جس طرح اشعار سے ہدایت نہیں لینی اس طرح قرآن کریم سے بھی کوئی ہدایت وصول نہیں کی. لہذا جب اہم ترین معاملہ آیا، زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آیا، اس فیصلے پر بھول گئے کہ یہ ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں حل کرنا تھا. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جاہلیت کی ثقافت پر دلیل ہے. اب ایک اور مسئلہ یہ بھی دیکھیے، وہ یہ کہ نبی کی جانشینی پر اختلاف تھا صحیفہ بنی ساعدہ کے اندر، اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی کا بھی کوئی قول نقل نہیں ہوا. اب عجیب و غریب مقام یہ ہے کہ جس شخص کی، جس عظیم الشان ہستی کی جانشینی کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، اس ہستی کی بھی کوئی روایت بیان نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گروہ یہاں پر جمع ہوا ہوا تھا اس کا اسلام کی ثقافت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ورنہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، مقرر سننے والے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کیسے آگے بڑھے؟ انہوں نے نہ اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا، نہ رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، نہ کوئی قرآن کریم کی آیت آئی، نہ کوئی حدیث شریف بیچ میں لائی گئی، اور دنیا کا اہم ترین معاملہ طے کر لیا گیا. اس کا مطلب ہے یہ ثقافت جاہلیت کی ثقافت ہے، کیونکہ رسول کی روایت اور قرآن کی آیت سے نکل کر اگر کوئی کام کیا جائے گا تو وہ ثقافت جاہلیت کے علاوہ کوئی اور ثقافت نہیں بنے گی. اس کے بعد انصار کی باہمی چکلش سے سو استفادہ ہوا. انصار کے دو گروہ وہاں پر موجود تھے. قریش جب وہاں پر آئے تو انصار کا پلڑا بہت بھاری تھا اور یوں نظر آتا تھا کہ خلیفہ انصار میں سے طے پا جائے گا، لیکن جب قریش آئے تو انہوں نے خود بخود انصار کی جو دو گروپس موجود تھے، اوس اور خزرج کے، ان دونوں کی لڑائی کو ہوا دینے کی کوشش کی. جب ان دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوا پا گئی اور ان کا اختلاف بڑھنے لگا، تو خود بخود جو گروہ کمزور ہو رہا تھا اس نے قریش کا ساتھ دے دیا، اور یہ جو انصار کی باہمی جنگ تھی اس نے قریش کو خود بخود ایک برتری فراہم کر دی، اور وہ بھی میں نے عرض کیا ثقافت جاہلیت کی تھی. ثقافت جاہلیت کی کیا تھی؟ بولے کہ انصار کے دو گروہ لڑ رہے ہیں، اوس اور خزرج. جیسے ایک نے احساس کیا کہ کہیں خزرج آگے نہ بڑھ جائے تو اوس نے کہا کہ میں دوسرے قبیلے کا ساتھ دے دوں گا لیکن اپنے دشمن کو آگے بڑھتا نہیں دیکھوں گا. تو پھر وہی قبیلہ پرستی یہاں پر نظر آنے لگی. اور اس کے بعد تاریخی اعترافات موجود ہیں. بولے کہ خلیفہ دوم نے ایک موقع پر اعتراف کیا کہ خلیفہ اول کی بیعت ایک ناگہانی حادثہ تھا جو ہو گئی، اللہ نے ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھا. اس طرح کا ایک اعتراف موجود ہے. میں حوالے جات جو ہیں وہ انشاءاللہ یا ان اب مباحث کے اینڈ میں یا درمیان میں مختلف کتابوں کے میں اگلے سیشن سے آپ کو اس کے دینا شروع کر دوں گا. اب ایک اور اہم سوال جو یہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے لیے سیرت امیر المومنین کے حوالے سے انتہائی بنیادی سوال کرا پاتا ہے، وہ یہ کہ محض دو ماہ اور دس دن کے بعد غدیر قم ذکر نہیں ہوا. غدیر قم ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک لاکھ سے اوپر مسلمان وہاں پہ جمع ہوئے ہوئے تھے اور تمام اہل مدینہ اس موقع پر جو وہاں پر گئے تھے وہ سب کے سب وہاں پر موجود تھے. جو لوگ صفیفہ بنی ساعدہ کے اندر موجود تھے ان میں سے اکثر لوگ غدیر قم کے موقع پر موجود تھے. 18 ذلحج کو غدیر قم پیش آیا، 18 ذلحج کے بعد 18 محرم، 18 سفر اور 28 سفر نبی اکرم کی وفات. تو دو مہینہ دس دن کے فاصلے پر یہ صحیفے کا واقعہ پیش آیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کسی نے غدیر قم کا واقعہ یاد کیوں نہیں دلایا؟ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ بعض مخالفین کی طرف سے اعتراض کی صورت میں بھی اٹھتا ہے. بولیے کہ اگر غدیر قم کا واقعہ اتنا اہم واقعہ تھا جس میں نبی اکرم نے اپنے جانشین کو معین کر دیا تھا، تو دو مہینہ دس دن کے فاصلے پر کوئی بولا کیوں نہیں کہ ابھی دو مہینے پہلے تو نبی اکرم نے منسوب کیا ہے، تو ہمیں اس بات پر لڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ نبی اکرم کا جانشین کس کو ہونا ہے؟ اسی کو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب. یہی سوال در حقیقت جواب بھی ہے. وہ یہ ہے کہ غدیر قم کے اندر چاہے جانشینی کا اعلان مشورے کی حد میں تھا، جیسے کہ ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ غدیر قم نے نبی اکرم نے جو اعلان کیا وہ طے شدہ نہیں تھا بلکہ مشورہ تھا. ہم کہتے ہیں چلیے اسی کو قبول کیجیے. اگر یہ مشورہ بھی تھا تو کیا دو مہینے دس دن کے بعد کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا ہوگا کہ نبی نے بھی تو ایک مشورہ دیا تھا؟ کم سے کم مشورے کے طور پر ہی کوئی ذکر کر دیتا کہ بھائی مشورہ تو دیا تھا. اچھا، اب ذرا سوچیے گا، تاریخ میں انڈرسٹوڈ ہے، شیعہ اور سنی دونوں کے واقعہ پیش آیا ہے غدیر قم کا، اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ طے شدہ تھا یا مشورہ تھا. اب ہمارا کہنا یہ ہے جبکہ آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ غدیر خون کا واقعہ 100% پیش آیا ہے, 2 مہینے 10 دن کے فاصلے پر لوگ مشورے کو بھی ذکر نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے ذکر نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ بھلائے جانے کا معاملہ نہیں ہے. تو ہمارا پہلا سوال یہاں پر ہے کہ یہ نسیان ہے یا تجاہل ہے, یعنی آیا بھول گئے یا جان بوجھ کر بھلایا ہے. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھولنے والا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ بھلائے جانے کا معاملہ ہے. اور یہ کہ مشورے کو بھی کوئی ذکر نہیں کرتا, ان کو اتنا بھی نہیں کہہ رہا کہ کچھ وقت پہلے نبی اکرم نے بھی کچھ فرمایا تھا, تو اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ یہ خاص عمدن ایک کام انجام پایا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ محدود خاص گروپ کے منتخب افراد کا اجتماع تھا. اتنا اگر تصور فرمائیے, نبی اکرم کے زمانے میں ہی اصحاب 2 قسم کے ہونا شروع ہو گئے تھے, وہ اصحاب جو امیر المومنین کے ساتھ رہا کرتے تھے اور وہ اصحاب کے جو امیر المومنین کے مقابلے میں بہرحال نسبتاً معاندانہ رویہ دکھایا کرتے تھے. اور اس کی نشانیاں ہمارے پاس امیر المومنین کی حیات طیبہ کے اندر بہت ہیں. یہ کہ نبی اکرم کا بار بار یہ کہنا کہ علی کی ذات منافقت اور کفر کے لیے ایک پہچان بنتی ہے کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ نفاق کے اندر شامل ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ سوال اس زمانے میں بھی ابھر رہا تھا کہ ان کی ذات کے اوپر کچھ سوال بعض لوگوں کی طرف سے اٹھائے جا رہے تھے اور نبی اکرم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا. تو یہ وہ خاص گروپ تھا کہ جو نبی اکرم کے زمانے میں بھی امیر المومنین کے لیے بہرحال ایک معاندانہ رویہ رکھتا تھا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے نزدیک ترین اصحاب ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر موجود نہیں. یعنی اب اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ کے نزدیک ترین اصحاب کا احاطہ کیا جائے تو وہ جو رسول اللہ کے مؤذن ہیں جس نے شب و روز رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے, حضرت بلال حبشی, وہ وہاں پر موجود نہیں. رسول اللہ کے وہ صحابی جن کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں, وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے کہا کہ سورج جن لوگوں پر چمکتا ہے ان میں کوئی ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے, وہ ابو ذر غفاری بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. تو بڑے اہم اصحاب کے جو بنیادی ترین وہ گروہ تشکیل دیتے ہیں نبی اکرم کے اصحاب کا, ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. اور خود اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. تو کوئی بھی جب یہاں پر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروپ ایک خاص گروپ ہے کہ جس کے چند چیدہ چیدہ افراد جو ہیں وہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور اب اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کیجئے تو جو بعد میں آنے والے تینوں خلیفہ ہیں وہ تینوں یہیں پر موجود ہیں, بعد میں آنے والے تینوں خلیفہ یہاں پر موجود ہیں. اس کا مطلب ہے خاص سلیکٹڈ گروپ تھا جو یہاں پر موجود ہوا تھا, اور اس میں جو چوتھے ابو عبیدہ جراح تھے وہ اس خلافت کے منصب پر پہنچنے سے پہلے وفات پا گئے تھے. تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں خلافت ان کو دیتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ سلیکٹڈ گروپ تھا جو یہ طے کر کے آیا تھا کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد جب خلافت حاصل کریں گے تو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو ہینڈ اوور کرتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ وہ افسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو بھی دیتا. اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غدیر خم کا ذکر کیوں نہیں ہوا تو ہمارا اس کے بعد آخری ایک جواب یہ بھی ہے کہ نہ صرف غدیر خم ذکر نہیں ہوا بلکہ کوئی آیت اور حدیث بھی ذکر نہیں ہوئی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ غدیر نہیں تھی اس لیے ذکر نہیں ہوئی, تو کیا قرآن بھی نہیں تھا اس لیے ذکر نہیں ہوا؟ کیا حدیث بھی نہیں تھی اس لیے کوئی حدیث ذکر نہیں ہوئی؟ تو معاملہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے, معاملہ ان کے اپنے ارادے کا ہے کہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی چیز ذکر ہوتی. اب غصب خلافت اور سکوت کا معاملہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بہت کریٹیکل ڈسکشنز ہیں کہ جو امیر المومنین کی ذات مقدس کے حوالے سے کیے گئے ہیں. بابا جب بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, ایک خاص طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ امیر المومنین نے سکوت کیوں اختیار کیا, تو ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے ممکنہ جو ریئیکشنز ہو سکتے تھے ان کا جائزہ لے لیا جائے. غصب خلافت اور سکوت, اب یہ سکوت انڈر کوشچن ہے, ہم اس کو سکوت نہیں سمجھتے. مشہور ہے کہ امیر المومنین نے سکوت کیا, یہ سکوت نہیں ہے, یہ ایک فعال اعتراض ہے, ایکٹیو پروٹیسٹ ہے امیر المومنین کا. اور اس ایکٹیو پروٹیسٹ میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ خاموشی ہے یا احتجاج ہے, اس کو ذرا سا سوچیے گا. تو پہلا امیر المومنین کا ممکنہ رد عمل یہ ہوتا کہ وہ تائید کر دیتے خلافت کی تائید کر دیتے تو کیا ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ جا کر بیعت کر لیتے، اختیاری طور پر بیعت کرتے، کہتے میں بیعت کرنے آیا ہوں اور میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد مکمل پیروی کا اظہار کرتے. پھر وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ حق میرا تھا، یا کسی نے غصب کر دیا، یا اسلام میں کوئی انحراف آیا، پھر ایسی کوئی بات نہ ہوتی، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. نہ کبھی گئے، نہ اختیاری بیعت ہوئی، اور نہ انہوں نے کبھی پیروی کا اعلان کیا. یہاں تک کہ تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے وقت جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ شرعین کی سیرت پہ چلیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کی سنت پہ چلوں گا، قرآن پر عمل کروں گا، لیکن شیخین کی سیرت پر کیوں چلوں؟ تو اگر انہوں نے پیروی کی ہوتی تو وہ کیوں کہتے کہ میں ان کی سیرت پر کیوں چلوں؟ دوسرا معاملہ یہ کہ امیر المومنین اعلانیہ جنگ کر دیتے. اعلانیہ جنگ کی صورت کیا ہوتی؟ وہ یہ کہ اعلانیہ وہاں زارائی ہوتی، امیر المومنین کہتے کہ میرا ایک لشکر ہے، جو میرے لشکر میں آنا چاہتا ہے وہ لشکر میں آئے، مخالفین کا ایک لشکر ہوتا، دو لشکر ٹکراتے اور ایک مکمل جنگ چھڑ جاتی. یہ دوسرا امکان تھا. تیسرا امکان کہ اعلان مخالفت اور محدود ہمراہی. ہم سمجھتے ہیں یہ امیر المومنین نے انجام دیا کہ پروٹیسٹ تھا، احتجاج تھا، مخالفت کا اظہار تھا اور کسی حد تک ہمراہی بھی تھی. کیوں تھی اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ امیر المومنین کی اس سیرت میں کیا نکات مضمر تھے کہ امیر المومنین نے اس کام کو انجام دیا. بس مخالفت کا بھرپور اظہار، اس کے ابھی ہم اصول کو بیان کریں. چوتھا ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لیتے اور اظہار رائے سے گریز کر لیتے. بدقسمتی سے لوگ تیسرے اور چوتھے میں ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے. یعنی جو معمولاً لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگا ہے وہ یہ کہ امیر المومنین کا رویہ چوتھا تھا. نہیں، چوتھا رویہ نہیں تھا، تیسرا رویہ ہمارے خیال میں زیادہ معقول تھا، وہ امیر المومنین نے اختیار کیا ہے. چوتھا رویہ کیا ہے کہ امیر المومنین گھر میں بیٹھ جاتے اور کہتے میں کسی معاملے میں کوئی رائے مثبت منفی نہیں دوں گا. نہیں، امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا. امیر المومنین نے مخالفت کا اظہار کیا اور بعض جگہ کے اوپر ساتھ دیا ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ اعلان مخالفت محدود ہمراہی کے ساتھ. بس اس میں اور مکمل گوشہ نشینی کے اندر فرق ہے. کیوں امیر المومنین نے کوئی کام کیا اس کو ابھی ہم جائزہ لیں گے. ابھی یہیں پر بی بی سیدہ کا خاص رد عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اب ظاہر جتنے ہم نے فضائل امیر المومنین کے ذکر کیے، فضائل کی بہت لمبی مقدار جو ہے وہ اور بڑی لمبی فہرست بی بی سیدہ کے فضائل پر بیان کی جا سکتی ہے، تو اس میں بی بی سیدہ کا کردار جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس کردار کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شب کی تاریکی میں اصحاب رسول کے گھر تشریف لے اور یہ سوال کیا کہ علی امیر المومنین کا ساتھ تم نے کیوں نہیں دیا. بیوی کا یہ سوال کرنا لوگوں کے ساتھ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. بیوی کی ہستی کون سی ہستی ہے؟ وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بز اتم نہیں ہے، یہ میری جگہ کا ٹکڑا ہے. اور فرماتے ہیں من آگاہ فقط آگانی، جس نے ان کو اذیت و آزار پہنچا اس نے مجھے اذیت و آزار پہنچا. تو یہ جو عظیم و شان ہستی ہیں یہ تشریف لے جاتی ہیں اور اصحاب رسول سے یہ سوال کرتی ہیں کہ غصب خلافت پر خاموش کیوں رہے، کیوں ساتھ نہیں دیا امیر المومنین کا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پھر مسئلہ فدق پر عوامی احتجاج، انہوں نے جان بوجھ کر عوامی لفظ کا اس میں اضافہ کیا. بی بی فدق کے معاملے پر خاموش احتجاج بھی کر سکتی تھی، لیکن بی بی نے خاموش احتجاج نہیں کیا، بھرپور عوامی احتجاج کیا. میں نے کبھی فدق کے معاملے پہ تفصیل سے عرض کیا آپ کی خدمت میں اور آپ بہت اچھی طرح اس پر مستحضر ہیں. مجھے کہ بی بی اپنے گھر سے جب مسجد تشریف لے جا رہی تھیں تو گھر کے اندرونی دروازے کو استعمال نہیں کیا، وہ دروازہ جو صحن میں کھلتا تھا، مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ بی بی دروازے سے پہلے گلی میں تشریف لے گئیں اور پھر وہاں سے چلتی ہوئی تشریف لائی مسجد کے اصلی دروازے سے. اور اس کام میں اکیلے تشریف نہیں لے گئیں، بلکہ بنی ہاشم کی خواتین کو پہلے اپنے گھر پہ بلایا، ان کے ساتھ محلے میں تشریف لائیں اور محلے سے چلتی ہوئی اس پروقار انداز میں تشریف لے گئیں کہ راوی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بیوی کی چال میں رسول اللہ کی چال کی جھلک نظر آ رہی. تو یہ جو بیوی کا عمل تھا اس کا مطلب ہے کہ بیوی خاموش احتجاج نہیں کرنا چاہتی تھی، بیوی چاہتی تھی کہ یہ احتجاج عوامی احتجاج کے اندر تبدیل ہو. بیت الاحزان کے ذریعے سے عوامی بیداری کی کوشش، محدود پیمانے کے اوپر جو کام ممکن تھا اس میں بی بی نے بیت الاحزان کا انتخاب کیا. گریہ و زاری اس حد تک انجام دینا کہ مدینے والے یہ کہیں کہ یہ شب میں روئیں یا دن میں روئیں، یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کسی کو کسی کے رونے پر کیوں اعتراض ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ یہ رونا صرف رونا نہیں تھا بلکہ رونا در حقیقت احتجاج تھا، اور اس کے اوپر ان کا اعتراض اٹھا کہ ان کو اتنا احتجاج نہ کرنے دیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کی عوام مخالفت کریں. تو اس طرح سے کوشش کی گئی کہ بیوی کو مدینے سے باہر کسی طریقے سے روانہ کر دیا جائے. اس کے بعد حتی مخفی جنازے اور مخفی قبر کے ذریعے سے تاریخی احتجاج انجام دیا, یعنی بیوی نے ظہور قبر تک, یعنی جب تک کہ قبر دوبارہ ظاہر نہیں ہوتی, اور ایک عمل جو جنازہ مخفی ہو گیا ظاہر ہے اس کے اندر ترمیم ممکن نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے یہ کوشچن چھوڑ دیا ہر مسلمان کے ذہن میں کہ ہر مسلمان اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ دخت نبی اکرم کا جنازہ رات میں کیوں اٹھا. اور سوال میں سے سوال آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر کوئی مخالف تم سے گفتگو کرے تو اس سے یہ پوچھو کہ نبی کی صاحبزادی کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کتنوں نے کی, رات میں کیوں اٹھا, قبر مخفی کیوں رکھی گئی. یہ تمام اہم ترین سوالات تھے جو بی بی نے اپنی ہستی کے ذریعے سے, اپنے جنازے کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں اٹھائے تاکہ امیر المومنین کے حق میں کرم ہو سکے. درود بھیجے گا محمد علی اللہ اب صاحب اسباب سکوت صبر علوی, امیر المومنین کا 25 سالہ صبر, اگر اس کو سکوت کہا جائے اسباب کیا ہے, کیوں امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی, کیوں امیر المومنین نے اعلانیہ جنگ نہیں کی, کیوں امیر المومنین نے مد مقابل مہازارائی نہیں کی. تو پہلا جواب جو ہے وہ آوان و انصار کی قلت. خطبہ شخشقیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو راستے تھے, یا میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے صبر کرتا اور یا میں اس باطل کی تاریکی پر خاموشی اختیار کرتا. کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کرتا, یا ہماری گفتگو اس سلسلے میں رہی کہ اس موقع پر بھی سیدہ کا جو کردار تھا, انہوں نے جس طریقے سے احتجاج کو اپنے رپورٹ کرنے کی کوشش کی, لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, وہ کیا تھا. اور اس کے بعد امیر المومنین کی جو سکوت انجام پایا, اس کے سکوت کے اسباب کو ہم کیا بیان کر پائیں گے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو اس موقع پر اپنا رد عمل دکھایا وہ یہ کہ انہوں نے اعلانیہ جنگ نہیں کی, اپنے مخالفین کے ساتھ براہ راست جنگ کے اندر نہیں گئے, بلکہ اپنے احتجاج کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, اپنی مخالفت کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا, اور وہ چیز اختیار کی جس کو بعد میں سکوت کا نام دیا گیا. تو اسباب سکوت کیا تھے, صبر علوی جس کو ہم نے تعبیر کیا یہاں پر. خطبہ شخشقیہ میں نہج البلاغہ کے اندر خطبہ شخشقیہ مشہور خطبہ ہے, اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ آوان و انصار کی قلت تھی جس نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا. ایک موقع میں فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو راستے تھے, کہ آیا میں اصول بید جزا, آیا میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دیتا, اور ام اصبر علی تخیت امیا, یا کہ میں باطل کی شدید تاریکی کے اوپر صبر کر لیتا. تو میں دو راستے تھے, یا تو میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کرتا. کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کرنے کا مطلب یہ کہ آون و انصار نہیں ہوتے اور میں اپنے آپ کو اس جنگ کے اندر ملوث کر دیتا, اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اس تاریکی کے اوپر صبر کرتا. تو چونکہ آون و انصار کی قلت تھی, لہٰذا اس تاریکی پر صبر کرنا ضروری قرار پایا. دوسرا معاملہ اسلام کی مصلحتوں کا دفاع. سوال یہ, اگر حملہ کر دیتے تو کیا ہوتا, یعنی اگر امیر المومنین ایک داخلی جنگ شروع کر دیتے, داخلی جنگ اس اعتبار سے کہ حیات حاکمہ کے خلاف وہ اعلان جہاد کر دیتے, لوگوں سے کہتے میرا ساتھ دو میں فوری تشکیل دوں گا, فوری تشکیل دینے کے بعد یہ جنگ ہو جاتی, تو اگلا عمل کیا ہوتا. اگلا عمل یہ ہوتا کہ خلیفہ اول کے زمانے میں مسلسل لوگ ارتداد کا شکار ہوئے. ارتداد کا شکار اس معنی میں کہ لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا معاہدہ نبی کے ساتھ تھا, اب کیونکہ نبی کی وفات ہو گئی لہٰذا اب ہمارا وہ معاہدہ ختم ہو گیا. تصور فرمائیے, اگر مدینے کے اندر داخلی جنگ ہو رہی ہوتی اور مدینے کے اطراف میں تمام قبائل مرتد ہوئے ہوئے ہوتے, اور اگر کہیں یہ حملہ کر دیتے, یعنی منافقوں کو, کافروں کو اور اس قسم کے ارتداد رکھنے والوں کو کھلی دعوت ہوتی کہ ہم تو جنگ کر رہے ہیں تم حملہ کرو, ایک حملہ ہوتا پورا مدینہ تہس نہس ہو جاتا, اسلام کا مرکز ختم ہو جاتا, اور اس کے بعد پھر اسلام کی دعوت, اسلام کا بقا جو ہے وہ سب کا سب خطرے میں پڑ جاتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شدید ترین مصلحتوں کی خاطر امیر المومنین نے اپنے حق کی قربانی دی اور اس سکوت کو ترجیح دی. پھر تیسرا عنصر یہاں پر یہ ہے کہ آیا جس کو ہم نے مشروعیت اور مقبولیت کے فرق سے تعبیر کیا ہے، آیا کسی کا حق ہونا کافی ہے یا عوامی حمایت کا انتظار ہونا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر امیر المومنین کے پاس ایک حق موجود تھا جو واقعی غدیر قوم کے ذریعے سے ان کو دیا گیا تھا، آیا اس حق کے ہوتے ہوئے چونکہ حق موجود ہے تلوار ہاتھ میں لیں اور لوگوں کی گردنوں پہ تلوار رکھ کے کہیں کہ مجھے مانو، یعنی کہ نہیں انتظار کریں کہ لوگ مجھ سے یہ کہیں، لوگ اس حاکمیت کو اس حق کو قبول کریں تب میں اپنی حکومت کا اعلان کروں گا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مشروعیت یعنی لیجیٹیمیسی کے ساتھ پاپولیرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، تلواروں کو گردنوں پر رکھ کر حق منوانا یہ اسلام کی سیرت میں شامل نہیں ہے، لہٰذا کہیں پر بھی اسلام نے تلوار کے زور پر پھیلنے کی کوئی کوشش نہیں کی، لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، لوگ اگر دعوت پر لبیک کہتے تھے قبول کر لیتے تھے تب کہیں جا کر ان کے عمل کو قبول کیا جاتا تھا، وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، دار اسلام میں داخل ہوتے تھے، ورنہ کسی کی گردن پہ تلوار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ کہ امیر المومنین مدینے کے لوگوں کے سامنے شمشیر چلاتے کہ میرے حق کو قبول کرو، یہ امیر المومنین کی حکمت عملی کا حصہ ہرگز نہیں تھا۔ اور تیسرا چوتھا مسئلہ یہاں پر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نسل رسول اور رسول اللہ کے شدید اصحاب کا دفاع، وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی جنگ ہوتی تو ایک امکان یہ تھا کہ امیر المومنین کے پاس اصحاب بہت کم ہوتے، اور اصحاب بہت کم ہونے کے نتیجے میں یہ جو بچے کچھ اصحاب ہوتے وہ اور نبی اکرم کی نسل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں شاید اس راستے کے اندر ختم ہو جاتی، تو وہ جو رسول اللہ کے پیغام کا پہنچنا تھا، رسول اللہ کی نسل کا آگے بڑھنا تھا، وہ سب کا سب ختم ہو جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں اصلاحوں کی خاطر امیر المومنین نے سکوت فرمایا۔ اگر کوئی چاہے امیر المومنین کے موقف کے بنیادی اراکین کو واضح کرے تو ہم نے اس صورت میں امیر المومنین کے موقف کو تحریر کیا ہے چند نکات کی صورت میں۔ پہلی بات یہ کہ امیر المومنین کا موقف ہے کہ اپنی ذات کا اظہار کریں، اپنے ذاتی حقوق کو قربان کریں، یہ امیر المومنین کی ذات کا پہلا حصہ تھا، انہوں نے اپنی ذات کو قربان کی، ذاتی حق قربان ہو یا نہ ہو تو امیر المومنین اسلام کی مصلحت کی خاطر اپنے ذاتی حق کو قربان کرنے کو تیار ہے، تو اپنے ذاتی حق کو قربان کرتے ہیں تاکہ اسلام کی مصلحت جو ہے وہ باقی رہے۔ لہٰذا نہج البلاغہ کے اندر خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک صبر کرتا رہا جب معاملہ میری ذات تک تھا، اور جب یہ دیکھا کہ نہیں اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، اب اگر میں نہیں آیا تو اسلام کے بارے میں مجھے ایسی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو قابل تحمل نہیں ہوں گے، تب کہیں جا کر خلافت کو قبول کرنا ہے۔ پھر مخالفت کا برملا اظہار، یعنی وہ اپنے ذاتی حق سے گزرے، اپنی ذات کی قربانی پیش کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مخالفت کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اگر مخالفت کے اظہار کی بات آئے تو 40 دن معاشرے سے دور رہے، 40 دن تک بنی ہاشم کے تمام افراد ایک گھر کے اندر محصور رہے، کسی معاشرتی کام کے اندر شرکت نہیں کی، مسجد کے اندر جماعت کی نماز سے بھی تشریف نہیں دے گئے، تو 40 دن تک اپنے احتجاج کو جاری رکھا اور اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں جو کچھ سیٹ اپ بنا ہے یہ سیٹ اپ قبول نہیں ہے۔ پھر اپنے حق کے غصب ہونے کا مسلسل اظہار فرماتے رہے، یعنی جب معاملہ اس پہ آیا، جب میں نے عرض کیا کہ خلیفہ سیوم کے انتخاب کا وقت آیا، تب بھی یہ کہا کہ یہ میرا حق ہے، یہ جو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ابو سفیان نے ان کو دعوت دی، ابو سفیان نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اس موقع پر بھی اظہار فرمایا کہ حق میرا ہے کہ جو پامال ہوا ہے، لیکن میں اس طریقے سے نہیں چاہوں گا جس طرح سے ابو سفیان چاہتا ہے، جس کا میں ابھی حوالہ دوں گا۔ اسلام کے مفادات کا تحفظ فرمایا، اپنی ذات کا اظہار کیا، مخالفت کا برملا اظہار کیا، اسلام کے مفادات کا تحفظ کیا، وہ اس طریقے سے کہ اسلام پر آنے والی مشکل پر مشورے دی، یہ وہ محدود ہمراہی تھی جس کا ہم نے پچھلے صفحے پر تذکرہ کیا کہ اگر کہیں ضرورت پڑی کہ اسلام کی کوئی مصلحت قربان ہو رہی ہو، لہٰذا اگر خلیفہ دوم کے زمانے میں کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہوا کہ جس کے اندر اسلام کی کوئی مصلحت قربان ہوتی تھی تو انہوں نے مشورہ لیا اور ان کو صحیح مشورہ فرما دیا، یا اگر حق کا کوئی معاملہ آیا، کسی کے حق کا معاملہ آیا، کوڑے لگیں یا نہ لگیں، چوری کس نے کی، کہیں پر نعوذ باللہ گناہ کہاں ہوا، کس کو کیا سزا دی جائے، مسلسل امیر المومنین اس معاملے میں مشورہ دیتے رہے۔ سچے اصحاب کا تحفظ کیا، لوگوں کو بکھرنے سے روک لیا، اپنی ذات کو محور بناتے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس رکھا کہ کہیں اس ثقافت کا شکار نہ ہو جائے جو جاہلیت کی ثقافت تھی، جس کے اوپر ہم آج مزید اشارہ نہیں کر پائیں گے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد بے عیب و نقص سیرت معصوم کی تشکیل، یہ چند بنیادی اصول تھے جو امام کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں. ذات کا اظہار کرتے رہے, مخالفت کا اظہار کرتے رہے, اسلام کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے, اور بے عیب و نقص سیرت معصوم کی تشکیل, یعنی کوئی اتنا سا پہلو بھی ایسا نہ نکلے جو قیام قیامت تک کوئی امیر المومنین پر اعتراض کر سکے اور کہے کہ اگر مقام معصوم تھے تو یہ کیوں کیا, ایسا کوئی اتنا سا پہلو بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. حق قربان ہو رہا تھا, بہت کچھ قربان کر رہے تھے, لیکن کوئی ایسا پہلو نہیں نظر آتا کہ جو کہیں پر آنکھ بھی اٹھا کے کہہ سکے کہ امیر المومنین اگر معصوم تھے تو یہ کیوں ہوا. ناقابل اعتراض سیرت حتی معمولی ترین نقص سے. بس یہ ایک اور تھوڑا سا ڈسکشن یہاں پر, اور اس کے بعد باقی بحث ابھی ہفتے کے اوپر موقع کریں گے. مجھے کہ دعوت ہے ابو سفیان کے مضمرات کیا, ابو سفیان نے کیوں دعوت دی. ابو سفیان امیر المومنین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے علی, یہ جو خلیفہ منتخب ہوا ہے یہ بنی تین کا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں, تو ایسا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور گھڑ سوار اور پیادے اتنے بھر دوں گا کہ پھر کوئی کچھ نہ کر پائے گا. امیر المومنین کے سامنے بظاہر ایک موقع آتا ہے تو ابو سفیان کی دعوت کو قبول کر لیں اور اپنے حق کو حاصل کر لیں, لیکن اس کی دعوت کے پیچھے اہداف کیا ہیں, تو یہ مسلمانوں میں جنگ اور فتنے کی سازش تھی کہ مسلمان کسی طریقے سے ایک دوسرے سے لڑنے کی کوشش کریں, اور میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر کفر و نفاق کو موقع مل جاتا, تو چاہتا تھا کہ مسلمان جنگ اور فتنے کا شکار ہو جائیں, دوسری طرف سے دشمنان دین کو مدینے پر حملے کے لیے موقع کی فراہمی ہو جائے, اور تیسرے موقع پر یہ بہت اہم عنصر ہے اس پہ توجہ فرمائے گا, امیر المومنین کی شخصیت کے خلاف عمومی حیلہ گری تھی. یعنی بنی امیہ کیا چاہتے تھے کہ امیر المومنین محاذ میں اترے حیات حاکمہ کے خلاف, امیر المومنین محاذ میں ہو پھر کس نے امیر المومنین کو مار دیا یہ کوئی سوچنے والا نہیں ہوتا, کچھ نہیں معلوم تھا کہ بنی امیہ خود امیر المومنین کو شہید کر دیتے اور بعد میں الزام لگا دیتے کہ حیات حاکمہ نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا, تاکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں مبتلا رہتے. اور انکار امیر المومنین ظاہر جو اسباب ہیں وہ خود بتا رہے ہیں. عمومی دعوت کا اسلام سے نظریاتی تعارض, عمومی دعوت اسلام کے نام پر نہیں تھی, یہ قبیلہ پرستی کے نام پر تھی, اور کوئی اور قبیلہ پرستی شاید قبول کرے لیکن امیر المومنین کی ذات مقدس اپنے حق کی خاطر بھی قبیلہ پرستی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ معمولی ترین کوئی نقص اور عیب اس سیرت کے اندر موجود نہیں ہو سکتا تھا, اور دوسرا پہلی بغاوت کے متوقع الزام کا مقابلہ کیا, اگر قبول کر لیتے تو ہمیشہ کے لیے درج کر دیا جاتا کہ اسلام میں حیات حاکمہ کے خلاف پہلی بغاوت امیر المومنین کی طرف سے انجام پائی, امیر المومنین نے اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا, اور تمام تفصیلات مقام عصمت اور مقام امامت کے مطابق کبھی کوئی اتنا سا جھول بھی نہ آئے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے اپنے حق کے حصول کے لیے ابو سفیان جیسے دشمن دین کا ساتھ دیا, امیر المومنین کبھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے. یہ وہ چند مباحث ہیں جو انجام پائے یہاں پر, اور ہم نے امیر المومنین کی سیرت کے ایک حصے کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ ابھی نامکمل ہے, مختلف جلسات ابھی اور تشکیل پائیں گے اس کے بعد, اور اس کے اندر ہم اسی سیرت کے حصے کو مزید تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جو بنیادی طور پر آج کام انجام پایا وہ یہ کہ ہم نے بنیادی اصول طے کر لیے, امیر المومنین کی مخالفت, ان کی بظاہر خاموشی کے اسباب کو بیان کر دیا, اور ان کی روشنی میں ہم ان شاء اللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور کسی ذہن میں کوئی سوال ہو بھائی کس, ہاں ہاں صحیح, ہاں اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ بھی بہت قلیل ڈسکشن ہے, وہ یہ کہ امیر المومنین کے بارے میں جو نبی اکرم کی روایت آئی اس موقع پر من کنت مولاہ فقد علی المولا, اس میں مولا کے معنی کیا تھے. ہمارے یہاں پہ اس پہ اس طرح سے جواب ہے, وہ یہ کہ مولا کے ایک تو وہ معنی ہے کہ ظاہر اہل شیعہ اخذ کرتے ہیں, اور فرض کیجیے کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مولا کے یہ معنی صحیح نہیں ہے اور مولا کے معنی کچھ اور ہے. سوال یہ ہے جتنی عظمت کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اس میں مولا کے معنی کچھ بھی ہوں, آیا یہ واقعہ یاد آنا چاہیے تھا یا نہیں یاد آ رہا. بس کیجیے مولا کے معنی دوستی, مولا کے معنی ہمراہی چلنے کے, مولا کے معنی رفیق کے, کچھ بھی ہوں جس عظمت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, آیا کسی اور کے ساتھ ایسی عظمت کا اس کی نثر کا بھی کوئی واقعہ پیش آیا نہیں. اور جب رسول اللہ کی وفات سے اتنا نزدیک تھا تو کسی کو واقعہ یاد کیوں نہیں آیا کہ کم سے کم کوئی اتنا ہی کہہ دیتا کہ بھئی ایک علی بھی ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے اس طرح کا ایک جملہ ابھی دو مہینے قبل استعمال کیا ہے. یہ کہ نہ کہنا خود اس بات کی علامت ہے کہ کچھ اور کام سے پہلے میں اس جواب کو بیان کروں آپ کی خدمت میں. پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا پیچھے نماز پڑھنا کسی حق کو ثابت کر پائے گا, یعنی آیا اسلام میں کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے کوئی حق ثابت ہوتا ہے. مثلا اسلام میں جو کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے احکام دیے گئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہیں کہ آپ سامنے والے کو عادل سمجھتے, سامنے والے کو عادل سمجھتے ہوں تو اس کی قرآت بہتر قرآت ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے. یعنی کیا اسلام نے کہیں ایسا لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا پیروکار ہوگا یا اس کا تابع دار ہوگا, یا جس کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہے جو پیچھے پڑھ رہا ہے؟ ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے ثابت نہیں ہو پاتی. ان تمام کے ہوتے ہوئے یہ جو سوال آپ نے فرمایا کہ خود تاریخ کا ایک متنازع حصہ ہے, تاریخ کا متنازع حصہ ہے کہ آیا امیر المومنین نے کبھی کسی خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ہمارے پاس کوئی ثبوت ظاہر نہیں ہوتا, یعنی نہ اہل سنت کی طرف سے کوئی ثبوت نظر آئے. مثال کے طور پر وہ کہیں کہ تاریخ طبری میں سن 11 ہجری یا 13 ہجری یا 15 ہجری کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ امیر المومنین نے پیچھے نماز پڑھی, کہیں ایک جگہ بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. اچھا کوئی ممکن ہی یہ کہے کہ بھئی یہ واقعہ اس لیے نہیں ملتا کہ سبھی پڑھتے تھے تو اس کو لکھنے کی علیحدہ سے کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن بدقسمتی سے یا خود قسمتی سے اس 40 دن کا لکھا ہوا ہے کہ 40 دن تو کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی. تو اگر ایسا ہوتا کہ کہیں امیر المومنین نے پڑھی ہوتی تو یہ لکھا ہوتا کہ 40 دن کسی نے بھی گھر سے باہر نکلنا قبول نہیں کیا اور 40 دن کے بعد پھر سب نے آ کر نماز پڑھی. ایسی کوئی چیز اس کے اندر بیان نہیں ہوگی. اتنا ضرور لکھا ہے کہ 40 دن تک گھر کے اندر محصور رہے اور اس کے بعد گھروں سے باہر نکلے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس کوئی ایسا بیان نہیں آتا کہ کسی موقع پر نماز پڑھی. اللہ کا نیاز کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کا متنازع فی حصہ ہے, اس کے بارے میں کوئی خطی رائے ہم نہیں بنا پائیں گے, اور اگر بنا بھی پائیں تو اس کے ذریعے سے کوئی حق ثابت نہیں ہو پائے. جی جی محدود ہماری کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. سب سے پہلے اعلان مخالفت, انہوں نے تمام مخالفتوں کا اپنا اظہار کیا. اس کے بعد محدود ہمراہی کے اسباب کیا تھے؟ وہ جو اسلام کی مصلحتوں کا دفاع تھا, تو نہ بیعت تھی نہ جبر بلکہ اسلام کی مصلحتوں کی دفاع کی خاطر امیر المومنین نے محدود ہمراہی کے عنصر کو اختیار کیا. اور وہ جو محدود ہمراہی کا طریقہ کار تھا وہ میں نے اپنی خدمت عرض کیا کہ اگر کہیں خلیفہ لوگوں نے مشورہ کیا یا کسی خلیفہ نے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ صحیح دیا, یہاں تک کہ اس موقع پر جب خلیفہ سیبوں کے خلاف شدید بغاوت مچی ہوئی تھی اور لوگوں نے خلیفہ سیبوں کو محاصرے میں رکھا ہوا تھا, اس موقع پر بھی امیر المومنین خلیفہ سیبوں کے بلانے پر ان کے پاس گئے. جب انہوں نے کہا کہ علی سے کہیں کہ میرے پاس آئیں, امیر المومنین ان کے پاس گئے, ان سے بات چیت کی, انہیں مفید مشورے دیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ غائلہ اور معاملہ ختم ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے اس موقع پر خلیفہ نے امیر المومنین کے مشوروں پر عمل نہیں کیا, جس کی وجہ سے معاملہ اور خراب ہونا چلا. ہمارا سیشن یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دعا امام زمانہ کے ساتھ اپنی نشست کا اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناشرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.